أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. إرشاد ہو رہا ہے، آیت نمبر 42 میں، آیت نمبر 43 میں، اور فی الحال ہم جو جس آیت کو شروع کر رہے ہیں وہ آیت نمبر 44 ہے، 44. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. خطاب تو بنی اسرائیل ہے، فرماتا ہے بنی اسرائیل، خطاب اور مخاطب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو نہیں کہہ رہا، حکم خدا عادل ہے، خدا سب کا خالق ہے، تو حکم سارے بشر کے لیے یکساں ہوتا ہے. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کی، نیکی انجام دینے کی، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. روایات میں کئی شان نزول بیان کیا گیا، یہودی السلام علیکم پیغمبر کے ظہور سے پہلے، پیغمبر مدینہ تشریف لانے سے پہلے عربوں کو، لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ آخری نبی اس سرزمین پر آئے گا، اس پر ایمان لانا ہے. اب جب پیغمبر آ گئے تو ایمان نہیں لایا، دوسروں کو حکم کرتے تھے اور خود نے ایمان نہیں لایا. اسی طرح سے بعض روایات میں ہے کہ جب ان کے رشتہ دار افراد جا کر پیغمبر پر ایمان لاتے تھے اور ان سے کہتے تھے، ان کے علماء سے، ہم نے ایمان لایا، پیغمبر کی یہ خوبیاں ہیں، تو کہتے تھے ٹھیک ہے، صحیح کیا تم، اسی پر ثابت قدم رہو. لیکن یہودیوں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس پیغمبر کو باطل کہتے تھے اور دین یہود کو حق کہتے تھے، تاکہ اپنے مقام کی حفاظت کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کو کہتے تھے تم نے صحیح کیا، لیکن اس کے باوجود دوسرے یہودیوں کو روکتے تھے. یا جو غریب مظلوم یہودی تھے، جب وہ ایمان لاتے تھے ان پر اعتراض نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے، کیونکہ یہودیوں نے جو نشانیاں پیغمبر کے بتائی تھی، علماء نے، وہ ذات پیغمبر میں وہ نشانیاں نظر آتی تھی، اسی لیے ان کی تائید کرتے تھے. لیکن بڑے جو یہودی لیڈر ہوتے تھے، سرمایہ دار ہوتے تھے، پیسے والے ہوتے تھے، ان کے پاس کہتے تھے یہ نشانوں والا رسول نہیں ہے، یہ کیا ہے، جعلی رسول ہے، حقیقی رسول نہیں ہے. تو کہتے لوگوں کو امر کرتے ہیں، خدا کہتا ہے تم لوگوں کو امر کرتے ہو نیکی کی طرف اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. بس اوقات اس آیت سے اور اس قسم کی اور بھی آیات ہے، اس سے ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے. یعنی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب آپ خود عمل نہیں کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی امر نہ کرو، نہیں نہ کرو. امر معروف کرنے کے لیے، نہی از منکر کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے خود عمل کرو، پھر دوسرا. آیت سے یہ معنی لیتے ہیں، دوسروں کو امر معروف نہ کرو، نہی از منکر نہ کرو جب اپنا آپ کو بھول جاتے ہو. جبکہ آیت کا معنی یہ نہیں ہے، یہاں دو پہلو ہیں، ایک امر معروف کرنا، نہی از منکر کرنا. دوسرا پہلو کیا ہے؟ اپنا آپ کو بھول جانا. وہی معروف، وہی نیک کام جس کی طرف دعوت کرتے ہو، دعوت دیتے ہو دوسروں کو، خود نہیں کرتے ہو. یہی برا کام جس سے دوسروں کو روکتے ہو، خود نہیں کرتے ہو. تو امر معروف کرنا، نہی از منکر کرنے پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض کس پر؟ خود کے عمل نہ کرنے پر. کیوں؟ اپنا آپ کو بھول جاتے ہو. دیکھو نا، امر معروف کرنے پر اعتراض نہیں ہے، نہی از منکر کرنے پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض کس پر ہے؟ تم خود کیوں عمل نہیں کرتے ہو، اس پر اعتراض ہے. یعنی امر معروف کے لیے، نہی از منکر کے لیے عدالت کی شرط نہیں ہے. عادل ہو تو امر معروف کرے گا، عادل نہ ہو تو امر معروف نہیں کرے گا، نہی از منکر نہیں کرے، گناہگار کر نہیں سکتا ہے. تو کوئی مسلمان امر معروف نہی از منکر نہیں کرے گا. دیکھیے، امام جماعت بننے کے لیے عدالت کی شرط ہے، مجتہد بننے کے لیے عدالت کی شرط ہے، قومی ایک امانت کے لیے عدالت کی شرط ہے. اگرچہ عام طور پر غلط لوگوں کے ہاتھ میں قومی امانت دے تو حکومت، صدر سے لے کر وزارت عظما، وزراء، سارے غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. خلاصہ جہاں امانت ہے وہاں پر عدالت کی شرط ہے. لیکن لوگوں کو خوبی کی طرف بلانے کے لیے عدالت کی شرط نہیں، درس دینا چاہے استاد درس دے گا، عدالت کی شرط نہیں. اگرچہ بہتر ہے، اس میں شک نہیں ہے، استاد اچھا ہو تو طالب علم پر مثبت اثر کرے گا. امر معروف کرنے والا، نہی از منکر کرنے والا، خود عمل کرنے والا ہو تو لوگوں پر اچھا اثر پڑے گا. وہ جو مشہور واقعہ، پیغمبر نے بچے کو خرمہ کھانے سے منع نہیں فرمایا، دوسرے دن بلایا، پھر عورت ناراض کے دوسرے دن یہی فرمائش، تو کل بھی کہہ سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا کل میں نے خرمہ کھایا تھا. اسی لیے یہ اثرات ہے، لیکن شرط نہیں. آپ عادل بھی نہیں ہیں، امر معروف کرنا واجب ہے، نہی از منکر کرنا واجب. ہاں، ایک جگہ پر دیکھنے والا، سننے والا جانتا ہے کہ آپ فرض کیجیے اسی آدمی سے بدتر ہے، تو آپ کے امر معروف کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوگا، الٹا اثر ہوگا. نہی از منکر کا الٹا اثر ہوگا. امر معروف اور نہی از منکر کی ایک شرط کیا ہے؟ اثر کرے. ایک واجب ہونے کی ایک شرط کیا ہے؟ اثر کرے. اگر وہ جانتا ہے کہ آپ صحیح نہیں ہیں تو آپ کا اثر نہیں ہوگا. لیکن ورنہ اگر وہ نہیں جانتا ہو تو معاشرے میں لوگوں کو خوبیوں کی طرف دعوت دینا، برائیوں سے روکنا کیا ہے؟ سب کا فریضہ ہے، عادل ہونے کی شرط نہیں ہے. بس اس قسم کا آیات سے، اس جیسے اور بھی دو تین آیات ہے، کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں امر معروف نہی از منکر وہی کر سکتے جو خود باعمل ہو. اب مجتہدین کے طوز المسائل دیکھا، باعمل ہونا مستحب قرار دیا ہے، احادیث ہے اس سلسلے میں، کیونکہ اثرات کے حوالے سے مستحب. لیکن تب بھی امر معروف کرنا ہے، نہی از منکر کرنا ہے معاشرے میں. امر معروف کا پہلا مرحلہ قلبی ہے، دل میں نفرت کرے برائی سے، ترک واجب سے، اس کا اپنا اثر ہوتا ہے معاشرے میں. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور پھر زبان سے، آپ کے مختلف حرکتوں سے، چہرے کے تیور سے، اس میں بھی درجہ بے درجہ ہے. یعنی اگر کسی اور کو کہتے ہوئے غلط آدمی کو سنا سکتے ہیں تو اس سے کہو تاکہ دوسرے تک یہ پیغام پہنچ جائے. یعنی کسی کو شرمندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، گناہ کے بہانے سے کسی کو شرمندہ نہیں کرنا ہے، مگر ان کے کوئی اور راستہ نہ بچے. معاشرے سے گناہ کو دور کرنا ہے، امر معروف اور نہی از منکر کرنا ہے، جتنا ہو سکے ایسے راستہ کو اپنانا ہے جس سے کسی کی شخصیت بھی ٹوٹ نہ جائے اور ذلیل نہ ہو جائے، رسوا نہ ہو جائے، ساتھ آپ کا پیغام بھی پہنچ جائے۔ آپ فلم بنا سکتے ہیں، داستان لکھ سکتے ہیں، حدیث بیچ سکتے ہیں، خلاص مختلف انداز ہوتا ہے، یا کسی نام لیے گئے پر کسی کے مذمت کرتے تاکہ وہ سن لے۔ امر معروف کرنا ہے، لیکن مذمت جو اس آیت میں ہے کس کی ہے؟ کیوں تم عمل نہیں کرتے؟ اب اس کے عمل نہ کرنے کی مذمت ہے، امر معروف کرنے کی مذمت نہیں ہے۔ امر معروف کرنے کی مذمت نہیں ہے، عمل نہ کرنے کی مذمت ہے۔ ورنہ احادیث، بے شمار احادیث نے کہا ہے کہ آپ کو امر معروف کرنا ہے، نہی از منکر کرنا ہے، اور اس میں عمل کرنے والا ہونے کی شرط نہیں ہے۔ ہاں یہ اپنی جگہ پر الگ ہے، عمل کرنے والا نہ ہو تو کیا ہوگا، اور سننے والا جانتا ہو کہ آپ خود وہی غلط کام میں مصروف ہے تو اثر منفی اثر ہوگا، تو اس وقت اثر نہیں ہے۔ امر معروف کی ایک شرط کیا ہے؟ اثر کرے، اس پر اثر کرے، دوسروں پر اثر کرے، تھوڑا سا اثر کرے، ابھی اثر نہ کرے تو آئندہ اثر کرے۔ قیام کربلا کا اثر کب تھا، کب ہوا؟ جتنا زمانہ گزرتا ہے اتنا ہی اثر زیادہ ہو رہا ہے۔ قیام کربلا کا فلسفہ امام نے کیا بتایا؟ امر معروف اور نہی از منکر، تاریخ کے عظیم ترین قربانی فرزند پیغمبر نے برا گر لٹ گیا، اور عظیم ترین قربانی پیش کے امر معروف اور نہی از منکر کے ذریعے۔ ممکن اسی وقت فوری اثر نہ کرے، تو آپ دیکھ رہے تھے میدان کربلا میں کیا اثر ہے، وہ اشقیا جانور درندہ بن چکے تھے، لیکن اس کا اثر جتنے دن گزرتا گیا اتنا ہی اس کا اثر بڑھتا گیا اسلامی معاشرے پر، اور یعنی امام زمانہ کی قیام کے کامیابی میں کربلا کے قیام کا اثر ہے، معاشرے کے اصلاح کے لیے بھی قیام کربلا کا اثر ہے۔ حسین سب سے زیادہ شفاعت کریں گے، یعنی قیام کربلا کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ راہ راست پر آئیں گے، جنتی بن جائیں گے۔ تو بس آیت کا معنی یہ ہوا، آیا تم لوگوں کو امر نیکی کا امر کرتے ہو، نیکی بجا لانے کا حکم دیتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ بس اس میں عرض کیا یہی ہے کہ اپنے آپ کو بھولنا غلط ہے، لوگوں کو نیکی کے لیے حکم دینا غلط نہیں ہے۔ مذمت کس حوالے سے ہے؟ دوسرے یاد آ رہا ہے، خود یاد نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے عموماً یہی ہے، دوسروں کا عیوب کو دیکھتے ہیں، اپنے عیوب نہیں دیکھتے، کہتے دوسرے کے جسم پر چونٹی حرکت کرے نظر آتا ہے، اپنے جسم پر ایک ہاتھی ہوئی حرکت کرے نظر نہیں آتا ہے۔ اپنے کو بھولنے پر مذمت، وہ انتم تتلون الکتاب، جب کہ تم کتاب پڑھتے ہو، توریت پڑھتے ہو، انجیل پڑھتے ہو، اس میں یہ حقائق بیان ہوا ہے، پیغمبر کے صفات بیان ہوا ہے، اس کے باوجود خود ایمان نہیں لاتے ہو پیغمبر خدا پر۔ خلاصہ علماء کی بڑی ذمہ داری ہے، یعنی علماء بے عمل بہت ہی نقصان دہ ہے معاشرے کے لیے۔ ایک یہ کہ علماء سب کو باعمل ہونا چاہیے، امر معروف کرنا چاہیے، خصوصاً وہ انتم تتلون الکتاب، تم کتاب پڑھنے والے ہو، تو کس طرح سے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، دوسروں کو امرو نہیں کرتے ہو؟ تو علماء، یہ لوگ علماء ہیں، علماء میں بہت ہی قبیح ہے کہ اپنے آپ کو بھول جانا معروف کی نسبت میں، نیکیوں کی نسبت میں۔ عالم بلا عمل، عالم گناہگار، اس کی سخت مذمت۔ تو درحال کہ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی عالم ہو، جانتے ہو، اس کے باوجود کوئی عام جاہل ہو تو اس کو کوئی مولانا دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن تم عالم ہو، کسی سے دھوکہ کھانے والے نہیں ہو، اس کے باوجود کیوں ایسا کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ افلا تعقلون، آیا تم نہیں سوچتے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ عقل دو قسم کرتے ہیں، عقل تو ایک ہے، ایک طاقت کا نام ہے جو انسان کے روح میں ہے، لیکن اس کے دو ہے، ایک عقل نظری جس کے ذریعے حقائق کو پہچانتے ہیں، دو دونے چار، ایک حقیقت ہے، عقل نظری کے ذریعے تمام علوم، جتنے علوم ہیں سب کے ادراک کا ذریعہ عقل نظری ہے، عقل نظری اس کے ذریعے حقائق کو درک کرتے ہیں، ہے یا نہیں، ایسا ہے یا نہیں، اس کو عقل، اس کو درک کرنے والے کو عقل نظری کہتے ہیں فلاسفہ، اور عقل عملی یعنی انسان کی وہ عقل، عرض کے روح کی طاقت ہے، انسان کی وہ عقل جس کے ذریعے کسی کام کے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اچھا ہے یا غلط ہے، نیک ہے یا برا ہے، یہ سمجھنا، یعنی جھوٹ بولنا برا ہے، نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا نیک ہے، بولنا چاہیے، خلاصہ یہ جو جس ادراک کا تعلق عمل سے ہے، کسی عمل کے بارے میں انسان کی عقل سمجھتی ہے یہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کو عقل عملی کہتے ہیں، اور دونوں عقل انسان کی ضرورت ہے، انسان کے علم بڑھنے کے لیے عقل نظری کی ضرورت ہے، انسان کے عمل، اخلاق، سیاست، خلاصہ ان چیزوں کے لیے عقل، سیاست میں ایک عقل نظری ہے لیکن آدھا عقل عملی، کیا کرنا چاہیے، عقل کیا ہے، عملی ہے، تو عقل عملی میں انسان صحیح ہو تو کیا ہے، اس کے کردار صحیح ہوتا ہے، ادراک تقریباً شواہد بہت حد تک شبیہ ہے عقل عملی میں، فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خدا نے الہام کیا انسان کے اوپر، وہ غلط کو بھی سمجھتے کیا چیز گناہ ہے، کیا چیز تقویٰ ہے، لیکن اسی لیے اخلاقی اقدار میں سارے بشر شریک، افریقہ کے جنگلوں میں جائیے، یہ آپ کے کیا نام ہے، برازیل کے امازون کے جنگلوں میں جائیے، تو کیا ہے، ایسے لوگ جو ننگے رہتے ہیں، 90% ننگے رہتے، تھوڑا سا کے علاوہ، بالکل ہر چیز سے خالی ہے، اس کے باوجود اخلاقی اقدار ان کے پاس بھی ہے، یہی اقدار جو ہمارے پاس ہے ان کے پاس بھی ہے، یہ خدا دادی ہے، اخلاق پر عمل کرنا کیا ہے، یعنی خدا خود فطرت کے ذریعے خدا نے انسان پر وحی کی ہے، تو یہ عمل کے ساتھ مربوط، سمجھتے تو سب ہے لیکن مقام عمل میں آ کر مفادات کے پیچھے جاتے ہیں، سچ بولنے میں میرے لیے نقصان ہے، عدالت میں نقصان ہے، انصاف میں نقصان ہے، وفاداری میں نقصان ہے، تقریر میں گرجدار تقریریں کریں گے عدالت کے حق میں، اور مقام عمل میں کیا سب سے بڑا ظالم ہوگا، ابھی دیکھیے ہمارے عدلیہ کی حالت کو دیکھیے، حکمرانوں کی حالت کو دیکھیے کیا ہو رہا ہے، انسان ایسے انسانوں کو دیکھ کر شک ہو جاتا ہے کہ ہم بھی کیا بنیں گے ایک دن، خدا سے مدد مانگنے کی ضرورت، یہ بھی ہم جیسے انسان تھے، مسخ ہو گئے ہیں، خود کو بھی پتہ نہیں ہے مسخ ہو چکے ہیں، لیکن روح ہے نا، روح انسان جب وجود میں آتا ہے اس کے روح، عقیدہ و عمل کے ذریعے روح کی شخصیت بن جاتی ہے، تو روحانی جو شخصیت اندر بن رہی ہے، جسمانی لحاظ سے ہم انسان ہیں، روحانی لحاظ سے ممکن ہے ایک جانور 5-6 جانور کے صفات اپنائے، بلکہ ان سے بدتر، کل انعام بل ہم اول سبیلا، قرآن کیا کہا، جانور کی طرح ہوتے ہیں بلکہ جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہوتا ہے، تو یہ بھولنا اپنے آپ کو کیوں بھولتے ہیں، قرآن خود کہتا ہے الذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، جن لوگوں نے خدا کو فراموش کیا، جن لوگوں نے خدا کو بلا دیا، خدا ان کو خود فراموشی میں مبتلا کرتا ہے، جب یہ خدا کو بھول جاتے ہیں تو اپنے انسان ہونے کو بھی بھول جاتے ہیں. اب مغرب والے دیکھیے, ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں مثبت, لیکن ان کے پاس جب خدا نہیں ہے تو کوئی اقدار نہیں ہے, آئے دن غلط روایتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیے یہ جو ہم جنس گرائی ہے, یعنی آئے دن کوئی نئے نئے طریقہ بنا کر اپنے ٹائم پاس کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں. ابھی کہتے ہیں آپ کسی سے نہ کہو تم لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس کے اختیار ہے, اس کے اندر ممکن ہے لڑکے ہونے کے شوق زیادہ ہو, وہ لڑکی ہے. یعنی عجیب و غریب ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ جب خدا نہ ہو تو سب کچھ جائز ہو جاتا ہے, کیونکہ معیار کچھ نہیں رہتا ہے, کچھ معیار نہیں رہتا ہے. جب کچھ معیار نہ رہے کس چیز کو غلط کہیں گے, کس چیز کو صحیح کہیں گے؟ اب ہماری قیادت, ہماری امامت کون کر رہے؟ مغرب والے کر رہے. ابھی دیکھ لیا نا فلسطین کے مسئلے میں, ان کو نابود کرنے پر سب کا اتفاق ہے, سب کا اتفاق ہے فلسطینیوں کو نابود کرنے پر, ختم کرنے پر. اتنے قتل عام ہو رہا ہے. ایران میں ایک لڑکی اپنے بیماری کی وجہ سے گر گئی, مر گئی. ظاہر ہے اس کے بے پردگی کے جرم تو یہ نہیں ہوتا کہ مارنا, اس کو نصیحت کرنا ہے, وعظ کرنا تھا. اس کو کتنا پورا ایران کو آگ لگا دی. ابھی وہاں دیکھو 12-13 ہزار عورتیں کس بے دردی کے ساتھ غزہ میں ماری گئی, بچے کس بے دردی کے ساتھ. تو آپ دیکھ رہے ہیں بیچارہ مرد تو کیا ہے, مرنے کے لیے خلق ہوا, اس لیے کوئی ان کا نام ہی نہیں لیتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خود کیوں انسان اس حد تک گر گئے, کیونکہ خدا کو نہیں مانتے. خدا کو زبان کے حد تک ممکن مانتے ہوگی, لیکن حقیقتاً خدا کو بھول گئے ہیں. خدا کو بھولنے سے اپنے انسان ہونا بھی بھول گئے ہیں. کوئی معیار ان کے پاس نہیں رہا. اور بندر کے اولاد ہے, بندر دیکھو کیا کرتے, اسی کو دیکھ کر آپ بھی کرو. تو خود کیوں تنسون انفسکم وتنسون انفسکم, اپنے نفس کو بھول جاتے ہو. انسان میں ایک نفس نباتی ہے, یعنی گیاہان کی حیات, گیاہان کی حیات بھی ہے, حیوانات کی بھی حیات ہے, انسانی حیات بھی ہے. انسانی حیات کو بھول گئے ہو. بحیثیت حیوان تو پتہ ہے کھانا نہ ملے لڑنے پر اتر آئیں گے, ٹھیک ہے بچوں کے لیے لڑنے پر اتر آئیں گے, لیکن انسانی اقدار میں بالکل ذرہ برابر احساس بھی نہیں ہوگا. اپنے انسان ہونے کو بھول گئے ہیں. حیوانات کے حقوق کے لیے مغرب والے کچھ نہ کچھ آواز بلند کرتے ہیں, اور حکومتیں بھی اندر سے انہیں کی حمایت کرتے تاکہ مغرب کی ثقافت دنیا میں پھیل جائے اور دنیا والے سمجھے مغرب والے کتنے نیک لوگ ہیں. خاص اوقات میں سمجھ میں آتا ہے ان کی حقیقت کیا ہے, یہ درندے ہیں. کچھ 10-12 سال پہلا نوبل کے انعام یورپ کو دیا گیا, امن کے انعام, جبکہ پوری دنیا کو آگ لگانے والے یہ ہے. خود جنگ نہیں کرتے ہیں, دوسروں کی طرف جنگ کو منتقل کیا ہے, دوسرے ممالک کو یہ لڑاتے ہیں. ابھی پہلی بار روس نے جنگ وہی یورپ ہی میں لے گیا, چیخ رہے ہیں نا, یعنی عالمی دوسری جنگ کے بعد انہوں نے یہی سوچا تھا تیسری دنیا والوں کو جنگ میں گھسائیں گے اور عالم اسلام ایک سپر طاقت بننے کے امکانات زیادہ ہے. دنیا کے عین وسط میں عالم اسلام ہے, دنیا کے 25% زمین, 25% آبادی, اور دنیا کے سارے ذخائر تیل گیس وغیرہ کا, اور عین وسط میں ہے, اور پرانی اعلیٰ ثقافتوں کے مالک ہے عالم اسلام. مصر کی ثقافت, ایران کی ثقافت, عراق کی ثقافت, لبنان کی ثقافت, پاکستان کی ثقافت. تو یہ قوم تھوڑا سا بیدار ہو جائے تو پوری دنیا کی قیادت سنبھالے گی. تو کیا کریں گے؟ لڑائیں گے. اتنا لڑاؤ کہ ان کے جو نقطۂ قوت ہے دین, دین سے نفرت کرنے لگے. دین کے نتیجے میں خون خرابہ کے علاوہ نہیں ہے, یہی داعشی, یہی تکفیری خوارج کی طرح خدا کے نام پر خدا والوں کے خلاف ان کو استعمال کیا. خوارج جب وجود میں آئے علی کو سب سے بڑے کافر سمجھنے لگے. ابھی بھی جدید زمانے کے خوارج شیعہ نے علی کو سب سے بڑے کافر سمجھتے ہیں. ان کے بنانے والے ظاہر ہے آج کل تو نظر آتا ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے مدد نہیں لیتے ہو؟ تعقلون, کیوں اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے ہو؟ عقل ہے لیکن اس کو استعمال کریں گے تو مسلسل آگے بڑھے گا, ترقی کرے گی عقل. اگر استعمال نہیں کریں گے صرف وہ طاقت ہے, بالکل حیوان سے بہتر نہیں سوچ سکتے ہیں. طاقت اندر ہے نا, اس کو عملی کرنا پڑے گا. اس آگ کی طرح ہے جو خاکستر کے اندر ہے, جب تک اس کو باہر نہیں نکالیں گے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں انبیاء کو خدا نے بھیجا لِيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ, تاکہ عقل کے گنجینے جو زمین میں دفن ہے ان کو ابھارے, ان کو اٹھائے. انسانوں کے اندر جو عقل کے گنجینے ہیں ان کو بے روی کار لانے کے لیے خدا نے انبیاء کو بھیجا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد حاصل کرو. اس کے بارے میں پہلے بھی کچھ عرض کیا تھا. یہاں پر فرماتے تم استعانت حاصل کرو, مدد حاصل کرو. کس چیز کے لیے مدد حاصل کرنا ہے؟ ہر چیز کے لیے, ہر چیز کے لیے. علم کے لیے, عمل کے لیے, معیشت کے لیے, دنیا کے لیے, آخرت کے لیے, دشمن پر جیت جانے کے لیے, حالات بہتر کرنے کے لیے, مشکلات حل کرنے کے لیے. کس سے مدد لینا ہے؟ اسی لیے نہیں کہا کس چیز میں مدد حاصل کرو, یہ کس چیز کے لیے مدد حاصل کرنا یہ نہیں کہا. تم مدد حاصل کرو, جو بھی مسئلہ پیش آئے تم مدد حاصل کرو. ظاہر مدد حاصل کرنے کے لیے آپ کے علم بھی زیادہ ہونا پڑے گا. جتنا بہتر سوچیں گے, جتنا آپ کا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی بہتر وسائل سے مدد حاصل کر سکتے. استعینوا, کس سے مدد حاصل کرنا؟ صبر سے. صبر اصل میں ایک تلخ گیاہ کا نام تھا, پھر عرب نے اس کو استعمال کرنے لگا کیا, تلخیوں میں, مشکلات کے وقت, تلخیوں کے وقت, سختیوں کے وقت, مصائب کے وقت. تو مدد حاصل کرو سختیوں میں, تلقیوں میں, کیا ہے؟ صبر سے. تین چیزوں پر صبر کرنے کے لیے دین نے نام لیا ہے. ایک, اطاعت خدا میں صبر کی ضرورت ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خدمت خلق, جہاد, سب میں خدا سے مدد حاصل کرو. جنگ حنین تھا, ایک معروف, نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ابو بکر نے کہا کہ آج ہماری تعداد بہت بڑی تعداد ہے, ہم جیت جائیں گے. اذ اعجبتکم کثرتکم فلن تغنی عن اللہ شیئا, تم اپنی کثرت سے خوش ہو گئے, مغرور ہو گئے, تو یہ کثرت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکی. کثرت تمہیں کوئی فائدہ, خدا ہی, خدا مد نظر ہونا چاہیے, خدا مد نظر ہونا چاہیے, ورنہ کثرت سے مغرور ہو گئے. مغرور ہونے سے دھوکہ کھا گئے, دشمن کے سازش سمجھ میں نہیں آیا جنگ حنین میں, اس طرح سے بھاگ گئے کہ ابو سفیان ابھی مسلمان ہو گیا تھا, پیغمبر نے ساتھ لایا تو ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ لگتا ہے مجھے کہ یہ مسلمان بھاگ جائیں گے, سمندر تک پہنچ جائیں گے, بھاگتے بھاگتے سمندر تک پہنچ جائیں گے. حضرت عقیل کی آواز بڑی بلند آواز تھی, اونچی آواز تھی. پیغمبر نے فرمایا آواز دو, کسی پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی, مسلمانوں کہاں جا رہے ہو, آ جاؤ, پیغمبر ادھر ہے وغیرہ. تو پھر پلٹ کر آ گئے. تو وہی استعینوا بالصبر, صبر سے مدد حاصل کرنا ہے. صبر سے مدد کیسے لے سکتے؟ خدا مد نظر ہو تو لے سکتے. صبر اطاعت خدا میں صبر, اور واجبات میں صبر, محرمات میں بھی صبر کی ضرورت, اپنی شہوت پر کنٹرول کرنے کے لیے صبر کی ضرورت. ایک نامحرم کو دیکھ رہا ہے, انسان کے دل پر کیا گزرتا ہے, کتنی نگاہ. شیطان کی کیا ہے؟ تیر ہے جو انسان کے دل پر پڑتی ہے. جس طرح سے جسم میں چاقو کوئی مارے تو زخمی ہو جاتا ہے, علاج کرنا پڑتا ہے اور اتنے جلدی بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے, اسی طرح سے ہر گناہ روح میں ایک چاقو ہوتا ہے, روح کو زخمی کر دیتا ہے. توبہ کے ذریعے اور مختلف عبادتوں کے ذریعے اس زخم کو صحیح کرنا پڑے گا, علاج کرنا پڑے گا. خلاصہ صبر کے دوسرا حصہ محرمات سے اجتناب کرنا, تیسرا حصہ مصائب. مصائب و مشکلات دو قسم کے, کچھ قدرتی ہے, ہر ایک کے باپ مر سکتا ہے, ماں مر سکتی ہے, اولاد مر سکتی ہے, قدرتی مسائل ہے, بیماریاں آتی ہے, سخت بیماریاں آتی ہے, وہ قدرتی. یہ قدرتی مسائل بھی انسان کے مفاد میں ہے, آخرت تو اپنی جگہ پر, دنیا میں بھی انسان کو آبدیدہ بناتا ہے, تجربہ کار بناتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے. آمدگی, روحانی آمدگی کی ضرورت ہے ان چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے. روحانی آمدگی ہو تو برداشت کر لیتا ہے, ترقی کر جاتا ہے ان مصائب سے. پھر وہ مصائب مقدم بنتے ہیں, آپ اختیاری مصائب کو اپنائیے, جہاد کے لیے جائیے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ مقابلے کے لیے آ جائے, گھبراہٹ کا احساس نہ کرے. آپ دیکھیں پوری دنیا ایک طرف ہے, فلسطینیوں کے حق میں صرف ایران ہے. ایران کے پاس کیا ہے؟ اندر بھی بے دین بہت ہے, کیا ہے؟ وہی ایمان باللہ ہے, وہی صبر ہے. تو یہ جو مصائب و مشکلات قدرتی طور پر انسان پر آتے ہیں, اس کی وجہ سے انسان تیار ہو جاتا ہے اختیاری مصائب و مشکلات کے لیے. موت کی عادت ہے تو شہادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے. مولا امام حسین فرماتے ہیں, وہ ان تکن الابدان للموت انشأت فقط فقتل امرئ فی اللہ افضل. اگر انسان کے جسم مرنے کے لیے خلق ہوا ہے, جسم فرمایا امام نے, کیونکہ روح تو مرتا نہیں ہے, روح ابدی ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, خدا انسان کی روح کو لے لیتا ہے موت کے وقت. اگر اجسام مرنے کے لیے خلق ہوا ہے تو کیوں شہید نہ ہو جائے, مردار کیوں مر جائے؟ اگر ہم ایسے ہی مریں گے, مرنے کے بعد ٹھنڈا ہو جائے, مردار ہو جاتے ہیں, تو کیوں اس طرح سے مرے, بلکہ شہید ہو کر مرے. فقط لمرئ فی اللہ افضل, شہید ہونا بہتر ہے. تو یہ یعنی موت آنا ہی ہے, جب آنا ہی ہے تو شہادت قبول کرنا بھی آسان ہوتا ہے. چند دن پہلے چند دن بعد جانے کے علاوہ زیادہ فرق نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو موت کے دہانے میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے, مگر ان کے شہادت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو, شہادت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو, وہاں پر ظاہر شہادت کے لیے تیار ہونا ہے. وہاں پر بھی اپنے شرط و شروط ہے, آپ جانتے ہیں, مجتہدین کے مسائل کو دیکھنا ہے, فتویٰ کو دیکھنا ہے. تو باقی چیز, اولاد کو خدا کے راہ میں دینا, موت بچے ویسے بھی مر سکتا ہے. پیغمبر کے بیٹا, انتظار کے بعد بیٹا ہوا اور وہ بیٹا کیا ہوا؟ خدا کے درگاہ میں چلا گیا. تو یہ باعث بنتا ہے خدا کے راہ میں اولاد کو دینے پر راضی ہو جائے. تو یہ صبر سے تم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ, صبر سے مدد حاصل کرو. صبر وہ نعمت ہے, مولا فرماتے ہیں صبر الدین کی نسبت سر اور تن کی نسبت. سر کے بغیر تن زندہ نہیں رہ سکتا ہے, صبر کے بغیر دین زندہ نہیں رہ سکتا. آپ اتنی تعلیم یافتہ ہے, آپ کے پاس صبر نہ ہوتا تو آپ اتنی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. گھر میں بیٹھتے کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں. آج کل تو جدید طریقے نئے نئے وسائل بھی پیدا ہوئے. صبر کی وجہ سے آپ تعلیم میں کامیاب ہو گئے. جتنے درجہ بالا تر جانا چاہتے اتنا زیادہ صبر کی ضرورت. صبر مقصد کی طرف بڑھتے ہوئے مشکلات کو برداشت کرنا صبر ہے. جنگ احد میں, جنگ بدر میں کہتا ہے قرآن کہ اگر 10 صابر ہوں گے 100 کافر پر جیت سکتے ہیں, 100 صابر ہوں گے 1000 پر جیت سکتے ہیں. یعنی صابر اگر ہے تو ایک مومن 10 کے برابر ہے. یعنی مقصد کی طرف آگے بڑھے گا, تیر تلوار پتھر سب آ رہے ہیں, سب کو برداشت کرتے ہوئے مقصد کی طرف آگے بڑھے گا. جنگ احد میں خدا نے یہ آیت نازل ہوئی, والآن قد علم ان فیکم ضعفا, اب معلوم ہوا تمہارے اندر کمزوری ہے, وہ قوت ایمانی نہیں ہے جو بدر میں تھا. فرمایا کہ 2 کافر ایک مومن ہو تو نہیں بھاگ سکتا ہے, ان 2 سے زیادہ ہو تو بھاگنے کی اجازت مل گئی. اجازت نہیں کہ وہ, لیکن کچھ حالات ہے جن حالات میں کیا ہے, مومن کے بھاگنے سے دین کو نقصان ہوتا ہے, وہاں تو اجازت نہیں ہے. عام حالات کی بات ہے. کربلا میں کتنے تھے آغا؟ 72 تھے اور دوسری طرف 30,000 تھے. لیکن اس 72 کے قیام کیا ہے پر دین کا بقا موقوف تھا. وہ الگ حالات ہوتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ, پس صبر اپنے اندر پیدا کرنا. بعض روایہ نے کہا صبر سے مراد روزہ ہے. روزہ اصل میں صبر کا ایک مستحق ہے. یعنی آپ کے پاس کھانا پینا ہے, سب کچھ ہے خلاصہ, اس کے باوجود دن بھر بھوکے رہتے ہیں. یعنی روزہ اگر ہم نے نہیں رکھا ہوتا تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کتنے گھنٹے ہم گرمی کی شدت میں پیاسے رہ سکتے. یہ اندازہ ہوا نا اسی سے. کوئی بزرگوار کہتے تھے, غالباً آغای قراتی تھے, کہتے تھے اگر ایک شیر نے آپ کو بھگایا اور آپ بھاگ گئے شیر کے خوف سے, تو اس دن پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کتنے تیز دوڑ سکتے ہیں. پوری طاقت کے ساتھ دوڑیں گے, آپ کی جوہر, آپ کی حقیقت سامنے آئے گی. تو یہ مشکلات انسان کے حقیقت کو سامنے, حقیقت تو لامتناہی طاقت ہے, صرف اس کو عملی کرنا ہے. عملی کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے. آپ مشہور آیت ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ, ہم آپ کو آزمائیں گے. امتحان نے خدا, شکر یہی قرآن نے فرمایا, یا نعمتوں کے ذریعے امتحان لیتے ہیں یا مصائب و مشکلات کے ذریعے امتحان لیتے ہیں. نعمتوں کے امتحان میں کم لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ غافل ہو جاتے ہیں. نعمتوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتے ہیں. لیکن مصائب کے وقت انسان اپنی کمزوری کا احساس کرتا ہے تو خدا یاد آتا ہے. تو فرماتا وہاں پر بھی کیا ہے, امتحان لیں گے خوف سے, بھوک سے, جانوں کے جانے سے, پھلوں کے جانے سے. اس کے بعد کون کامیاب ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, بشارت دو, خوشخبری دو. یعنی خوشخبری کس کو دیتے؟ کامیاب لوگوں کو. کامیاب کون ہے؟ صابرین ہے. صابر کون ہے؟ کیوں صبر کرتا ہے؟ کچھ لوگ صبر کرتے کچھ نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب صابرین پر مصیبت آتی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہتے کہ ہم خدا کے بندے ہیں, پلٹ کر خدا کی طرف جائیں گے. تو ایسے لوگوں پر یعنی عقیدہ صحیح ہونے کی وجہ سے صبر کرتے ہیں, کیونکہ عقیدہ صحیح ہے, سمجھتے مرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. عقیدہ صحیح ہونے سے صبر کرتے کیونکہ مرنے کو نقصان نہیں سمجھتے, نابودی نہیں سمجھتے. اب ان پر یعنی صبر کرنے سے زیادہ نہیں مریں گے, بلکہ وہ زندہ رہنے کے چانسز زیادہ ہوتا ہے صابرین کے پاس. ان پر کیا خدا کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی. اولئک علیہم صلوات من ربہم, خدا کی صلوات ہے ان پر. ہماری اسلامی ثقافت میں کیا ہے, پیغمبر پر صلوات بھیجتے ہیں. جب آل سعد و سعد بیچتے ہیں ورنہ آل محمد پر کیا بیچتے ہیں؟ علیہ السلام، اور پیغمبر پر درود صلی اللہ علیہ وآلہ. یہ ثقافت ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ورنہ قرآن نے کیا کہا؟ اولئک ایسے صابرین پر، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، ان پر خدا کے درود ہے، رحمت ہے، یہ ہدایت پر ہے. یہ کیا ہے؟ صبر کا نتیجہ ہے کہ مشکلات کے وقت صبر سے مدد حاصل کرنا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز سے مدد حاصل کرو. نماز خدا کے ساتھ آپ کے رابطے کو مضبوط کرتا ہے، بلکہ خود صبر میں نماز مؤثر ہے. یعنی رابطہ خدا کے ساتھ مضبوط ہو تو آپ کیا احساس کریں گے؟ خوف ختم ہو جائے گا، تحمل زیادہ ہو جائے گا. لیکن صبر میں دو پہلو ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک تاجرانہ، ایک عاشقانہ صبر. مثلا ایک آدمی کارخانے میں جاتا ہے، 10 گھنٹہ 15 گھنٹے تک بعض اوقات کام کرتا ہے، تھکاوٹ چور چور ہو جاتا ہے، وہ گھر میں پھنسا، گھر کے فرض کے باب ہے، 10-15 گھنٹہ کام کر کے شدید تھکاوٹ سے گھر آتا ہے، ماں بھی وہی 10-15 گھنٹہ کام کر رہی ہے خوشی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تایا ہے مثلا بچے کو سنبھالتی ہے پیسے کے لیے، ماں ہے جو بچے کو سنبھالتی ہے محبت کی وجہ سے. یہاں دین میں بھی اگر محبت خدا، محبت اہل بیت کے ذریعے دین پر عمل کریں گے، محبت کی وجہ سے عمل کریں گے. حسین نے کربلا میں کیا کہا؟ عاشور کے شب، تاسعا کے عصر کے وقت جب لشکر نے حملے کیا، علمدار کو روانہ کیا، فرمایا ان سے ایک رات کے مہلت مانگو، میں کیا چاہتا ہوں؟ یاد و خدا، تلاوت و قرآن، نماز. فإنی احب الصلاۃ، نماز سے میں محبت کرتا ہوں. یہ یعنی اعمال ائمہ کی، عصمت ائمہ کی ایک اہم وجہ، شاید سب سے اہم وجہ وہی عشق خدا ہے. خدا کی اتنی محبت تھی، اس کی مثال ایک ماں کو دے سکتے ہیں، اس برابر نہیں ہے، لیکن کسی حد تک سمجھنے کے لیے بچے کے اوپر فداکاری کرتی ہے، نئے احسان جتاتی ہے، اور تھکاوٹ بھی محسوس نہیں کرتی ہے. یہ سب کام محبت کی وجہ سے. اور دوسرا، تو جس کے دل میں محبت ہوگا محبوب کے راہ میں صبر کرتا ہے، سارے مشکلات کو برداشت کرتا ہے، مزہ بھی آتا ہے برداشت کرنے میں. اور دوسرا عاقلانہ ہے، یعنی ابھی جو باپ کارخانے میں جاتا ہے کام کرتا ہے 15 گھنٹہ، یہ عاقلانہ ہے. بھئی آپ کو زندگی کرنا ہے، پیسے کی ضرورت ہے، پیسے کے لیے کارخانے میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کارخانے کا مالک توہین بھی کرے برداشت کرتا ہے، تو یہ عاقلانہ ہے. عقل کہتی ہے کچھ لینے کے لیے کچھ دینا ہے، تو صبر یا عقل کے حکم کے مطابق صبر کرتا ہے سعادت ابدی کے لیے. یا عشق خدا اتنے زیادہ ہے، کچھ عرفا کے جملہ ہے نا، ظاہراً حدیث بھی ہے، جب انسان تھک جاتا ہے بہت کچھ، قرآن میں خطاب خدا کے سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. اے ایمان والو، یہ سنتے ہی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. پولیس آپ کو بلائے آپ کتنے گھبرائیں گے، آپ کے چہیتے دوست بلائے کتنے خوش ہو جائیں گے. آواز تو ایک آواز ہے لیکن فرق ہوتا ہے. تو یہ صبر کی دو وجہ ہے. مولا امیر المومنین نے اسی لیے فرمایا نا، جب پیغمبر فرمایا علی کیسا ہوگا آپ کا صبر جب آپ پر وار ہوگی، فرمایا رسول اللہ میرے ایمان محفوظ ہے، ایمان کی فکر میں ہونا چاہیے. تو فرمایا آپ کے ایمان محفوظ ہے. فرمایا رسول اللہ پھر صبر کی ضرورت نہیں، شکر کا موقع ہے. صبر کا برداشت کا موقع نہیں بلکہ شکر کا موقع. صبر کا معنی تلخی برداشت کرنا، تو وہ موقع کس کا ہے؟ شکر کے. بڑی نعمت ہے کہ میں ایمان کو محفوظ رکھ کر خدا کے درگاہ میں چلا جاؤں. تو یہ صبر کے دو وجہ ہے. انبیاء اور ائمہ، اولاد ائمہ، حواس ائمہ اتنی سختیوں کو برداشت کرتے تھے، مسکراہٹ کے ساتھ برداشت کرتے تھے، وہی عشق خدا باعث بنتا تھا آسانی سے تحمل کرے۔ والصلاۃ، اور صلاۃ سے مدد حاصل کرو، عرض کے صلاۃ وہی خدا کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کے بہترین ذریعہ ہے۔ خود قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد میں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ ہماری نماز نماز ہے یا نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ سب برابر نہیں ہوتے، تھوڑا سا تو برائیوں سے روکے گا، جتنے آپ کی نماز خدا پسند ہوگی اتنا ہی زیادہ روکے گا، لیکن تجربہ سے ثابت ہے کہ نماز پڑھنے والے عام طور پر، ابن ملجم جیسے کو چھوڑ دیں، عام طور پر نماز پڑھنے والے کیا ہوتے ہیں؟ بے نمازی کی نسبت میں باعمل ہوتے ہیں، 10% زیادہ، 5% زیادہ نماز کا اپنا اثر ہوتا ہے، روزہ کا رمضان میں گناہوں کے مقدار میں کمی آتی ہے۔ لعلکم تتقون ہے نا، روزہ تقویٰ کے وجہ ہے، نماز یاد خدا میں رہنے کے باعث سے، تو نماز کی وجہ سے صبر بھی آسان ہوتا ہے نماز کی وجہ سے، اور آپ کی مدد، آپ نماز سے نماز پڑھے، مولا روایات ہے کہ جب خدا سے مدد لینا مد نظر ہوتا، دو رکعت نماز پڑھتے پھر خدا سے دعا کرتے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز پڑھنا، با مقصد نماز پڑھنا سنگین ہے۔ عرب لوگ بڑے متکبر ہوتے تھے، یہ لوگ اپنے گھروں میں دروازے بھی نہیں بناتے تھے، کیوں؟ کہتے جھکنا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے تو ہم دروازے نہیں بناتے تھے، اس حد تک متکبر تھے۔ قذافی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کیمپ میں رہتا تھا نا، محل میں نہیں رہتا تھا بلکہ کیمپ بنایا ہوا تھا اس میں رہتا تھا، لیکن محل کی تمام سہولتیں اس میں موجود تھی، تو اس کے پاس جانے والوں کے لیے کیا نام ہے، دروازہ جو تھا بہت کوتاہ قسم کا دروازہ تھا، دروازے کے اوپر قذافی کی تصویر تھی، تو کوئی صدر کوئی وزیر اعظم جائے اس کی تصویر کے سامنے جھکنا پڑتا تھا، شرارت بھی اسی لیے کی گئی تھی۔ تو ایران کے ایک عظیم شخصیت، البتہ میں نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ میں نے لوگوں سے سنا ہے یہ واقعہ، تو اب وہ بھی جا رہا تھا وہاں، تو انہوں نے پشت کر کے داخل ہو گئے، سامنے سے جھکنے کی جگہ پر کیا ہے، پشت کر کے داخل ہو گئے، تو جھکنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اسے تکبر۔ تو خدا کے سامنے کیا کرتے، آگے کھڑے ہو جاتے، ہاتھ باندھ، کیا نام ہے، ہاتھ ہم تو نہیں باندھتے ہیں، پھر اس کے اوپر کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ خود اہل سنت کی روایات میں ہے کہ پیغمبر چادر کے اندر یوں رکھا ہوا تھا، اب چادر کا آپ نے کیسا دیکھا رکھا ہوا تھا، خلاصہ یہ خود ناف کے اوپر ہے، ناف کے نیچے ہے، یا بالکل ہاتھ نہیں باندھنا ہے جیسے مالکی ہے، خود اس سے معلوم ہوتا ہے مشکوک چیز ہے ہاتھ باندھنا۔ تو خلاصہ کیا نام ہے، اس حالت نماز میں وہ خشوع کے اور کیا نام ہے، خدا کے سامنے شکستگی کے اظہار ہوتا ہے، پھر یعنی خدا یا میرے تمام قیام تیرے نام پر تیرے لیے ہے، رکوع میں جاتے خدا یا میں صرف تیرے سامنے جھکتا ہوں کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، سجدے میں خدا یا اپنی شریف ترین حصہ پیشانی کو تیرے لیے زمین پر رگڑتا ہوں، تیرے سامنے میں کبھی اپنی شخصیت کو تکبر کر کے جیسے شیطان نے خدا کے سامنے بغاوت کی نہیں کروں گا، میں اپنی پیشانی روزانہ 17 بار زمین پر رگڑوں گا تاکہ یہ اعتراف کروں خدا تیرے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ تو یہ عرب کے یا جو متکبر لوگ ہیں ان کے لیے سنگین ہوتا ہے۔ حج میں دیکھیں انسان حیران ہوتا ہے، آپ جائیں گے صفا و مروہ کے درمیان آدھے راستے کو کیا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، آدھا قسم کے دوڑنا، ہر والا جس کو کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، عظیم شخصیات، دوڑنا پڑتا، وہی تکبر کو ختم کرنا ہے۔ الا علی الخاشعین، صرف وہ لوگ جن کے دل خاشع ہو ان کے لیے نماز پڑھنا سنگین نہیں، دل خاشع ہو خدا کے سامنے۔ جب ایک آدمی آ کے نماز پڑھ رہا تھا، ہاتھ کھیل رہا تھا، داڑھی سے کھیل رہا تھا، نماز پڑھ کے ختم ہوئے چلا گیا، پیغمبر نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا اعضا و جوارح نہیں ہلتے۔ اتنا کھیلنا اس بات کی دلیل ہے دل میں خشوع نہیں ہے۔ آپ کسی چیز سے بھی فانی ہو جائے، کسی چیز میں سارے اعضا منجمد ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز میں لطیفہ سناؤ تو آپ کے واقع اعضا ممکن منہ بھی کھلا رہے، زبان بھی نکل کے رہے۔ مٹھائی میں کھا رہے بہت پسند اگر کرتے ہیں ہم شوگر والوں کی طرح، تو کیا ہے، بالکل ہر چیز سے فارغ ہوتی، جو ہوتا ہے نا حضور قلب نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، پسند نہ کرنے کی وجہ سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اس چیز کو پسند کرے آستہ ہے دل، پھر بھاگنے کی ضرورت محسوس نہیں، تو خود بخود محو ہو جاتے ہیں۔ خاشع جو خدا کے سامنے خاشع ہوتا ہے، اس کے لیے نماز کی حرکتیں آسان ہیں۔ نماز کے دوران حرکت بتاتی ہے ہر حالت میں خدا یا میں تیرے بندہ ہوں۔ اور خاشع کون ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشعین وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے خدا سے ملاقات کریں گے۔ خدا سے ملاقات، اب ملاقات یا ذات خدا سے ملاقات ہے، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ذات خدا سے ملاقات کرنا ایک روحانی ملاقات ہوتی ہے، روحانی ملاقات۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ملاقات کرتے جسم سے ہاتھ بھی ملائیں گے تو جسم کا تو کوئی شعور نہیں ہے نا، دو روحوں کا ارتباط ہوتا ہے۔ حالت خواب میں دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر بھی رکھے ملاقات صدق نہیں آتی ہے، ملاقات دو روحوں کا۔ لیکن ہم لوگ جسم کے بغیر ہمارے روحوں کے درمیان ارتباط نہیں ہوتا، آج کل فون کے ذریعے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ورنہ ہم جسم کے پنجرے میں بند ہیں، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ورنہ حقیقت میں کیا ہے، خوشی غم عذاب ثواب سب اسی دنیا میں بھی روح کو ہوتا ہے جسم کے ذریعے، آخرت میں بھی روح کو ہوتا ہے جسم کے ذریعے۔ تکلیف دہ منظر سے تکلیف کب ہوتی ہے، آنکھوں کے ذریعے، آنکھ میں ہاتھ لگائے جل جاتا ہے، تکلیف روح کو ہوتی ہے لیکن ہاتھ کے ذریعے۔ تو کیا فرما رہے ہیں، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ملاقات کریں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پلٹ کر بس ایک خود قیامت تک پہنچنا مد نظر ہے، دوسرا خدا کے ساتھ۔ یہاں پر مفسرین دونوں کو احتمال دیتے ہیں۔ خلاصہ آیت کا ترجمہ کیا ہے، یہ ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنے کے بجائے نتیجہ ایک ہے ہمارے لیے تربیتی نتیجہ، جو یقین کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ اپنے پالنے والے کے ساتھ ملاقات کریں گے اور پلٹ کر اسی کی طرف جائیں گے، اگر اس پر یقین ہے تو خشوع دل میں پیدا ہوگا، خشوع دل میں پیدا ہوگا تو نماز حقیقی نماز ہوگی، سنگینی کے بغیر نماز کو انجام دیں گے۔ قرۃ عین الصلاۃ، پیغمبر فرماتے ہیں نا، حب من دنیاکم ثلاثہ، تمہارے دنیا کے دو تین چیزوں کو پسند کرتا ہوں، ایک کیا ہے، نماز، قرۃ عین الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔